और लोगों को छेड़ना, जब हम छिड़ गए तो उनकी जीत हो जाएगी।
ठीक है,
तो
ओके okay, जिस तरह गौस साहब अजी कदे कलामी माफ, जिस तरह आपने कहा है कि अभी तक जो दो अफराद मारे गए हैं अभी पता नहीं है कि उनका ताल्लुक जो है वो मुसलमान है, आया उनका ताल्लुक मुस्लिम कम्युनिटी से है अमेरिका में या किसी और से, लेकिन एक शख्स का नाम जो है अभी ये भी कंफर्म नहीं है जो अभी डिस्क्लोज हुआ है, उनका नाम मिस्टर सिम्पसन बताया जा रहा है। तो बज़ाहिर ये नाम जो है ये किसी मुसलमान का नहीं लगता। अगर ये हमला आवर मुसलमान नहीं है कोई और है, तो फिर इस हमले के पीछे क्या मकसद हो सकता है इन लोगों का?
काफी लोग हैं जो वो बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो तमाशा देखना चाहते हैं। अगर वो मुसलमान नहीं है सिम्पसन साहब, उन्होंने ये की तो बात को वो चाह रहे थे कि जंग हो, लोगों में निफाक हो और झगड़े हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, और उनके लिए वो तमाशा ही बन के देखते रहे। मगर ये बात भी सही नहीं है कि सिम्पसन मुसलमान नहीं हो सकता। काफी लोग जो कन्वर्ट हो रहे हैं, अलग कौमों से मुसलमानियत इख्तियार कर रहे हैं, उन्होंने अपना नाम नहीं बदला है। हो सकता है सिम्पसन साहब मुसलमान ही हो, पर जब तक ये बात की तस्दीक ना हो हमें पता नहीं चलेगा। तब तक मेरे ख्याल से इस पर गेस भी नहीं करना चाहिए कि वो मुसलमान नहीं हो सकते, कि हो सकते हैं।
जी ओके, हमारे पास एक मजहबी स्कॉलर ने भी यहाँ अमेरिका से ज्वाइन किया है, अब्दुल जबार बेग साहब हमारे साथ हैं। जी बेग साहब, आपको आवाज आ रही है?
जी
बेग साहब, जिस तरह गौस साहब ने कहा है कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसका ताल्लुक पैगंबर इस्लाम के खाकों से मुतल्लिक था, ये बताइएगा कि, और क्योंकि ये हमें मालूम है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मुनक्किद किया था वो इसको एक फ्रीडम ऑफ स्पीच से इसको जोड़ रहे हैं, आप ये बताइएगा कि मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसे कॉन्फ्रेंसिस को यहाँ अमरीका में किस तरह देखा जाता है और आमतौर पर क्या रद्दअमल जो है वो देखने में आता है?
जी मैं वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी राय मांगी। डेलस टेक्सस में पैगंबर इस्लाम के खाकों से मुतल्लक मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस पर फायरिंग के हवाले से कुछ जुज़वी इत्तला'आत मौसूल हुई हैं। ये सही है कि अमरीका में इजहार राय की आज़ादी है, लेकिन इस आज़ादी की भी लाजमी तौर पर कुछ हदूद व क़ुयूद मुतय्यन होनी चाहिए। किसी की आज़ादी के अजहार से अमरीका में बसने वाले दूसरे तबके मुतासर हो रहे हों तो उस आज़ादी के अजहार में इंतहा दर्जे की एहतियात लाजिम है। इस तरह की मुतनाज़ कॉन्फ्रेंस में जिसमें मुसलमानों की एक नहायत मोहतरम और महबूब शख्सियत को तंज व तज़हीर का निशाना बनाया जा रहा हो तो उस कॉन्फ्रेंस के मुंतजमीन को खुद हकीकत पसंदी और होशमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। इंतजामियों को भी ऐसी मुतनाज़ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की इजाज़त देते हुए इस मामले की नज़ाकत का पूरा ख्याल रखना चाहिए कि इसका शदीद रद्द अमल हो सकता है और इसके नतीजे में इश्तियाल अंगेजी भी हो सकती है, जिसके नतीजे में अमन अमान की सूरत हाल खराब होने के अलावा टेक्सस के हजारों मुसलमान अफसरदा और दिल शिकस्ता हो सकते हैं। इस सिलसिले में मैं फ्लोरिडा के पास्टर टेरी जोन्स, जिसने कुरान जलाने का ऐलान किया था, मैं समझता हूँ उस केस को इंतजामिया ने इंतहाई खुश उसलूबी से हैंडल किया था। अगर उसी तरह की एहतियात और पेशबंदी इस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में भी मद्देनजर रखी जाती तो ये अफसोसनाक ये वाकया पेश ना आता। जहाँ तक कुछ अफराद की तरफ से जिनका ताल्लुक मुसलमानों से बताया जाता है, या जैसे अभी आपने जिक्र किया कि मुमकिन है कि वो नए मुसलमान हो, कन्वर्ट मुसलमान हो, इस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ अगर उनका ये रद्दअमल है जो पुरतशद्दद रद्दअमल है, ये सही नहीं है। मुसलमानों के
यही मैं आपसे आगे पूछना चाह रही थी बेग साहब, और ये आपसे मेरा आखिरी सवाल होगा कि ऐसे वाकयात जब होते हैं या इस तरह कॉन्फ्रेंसेस जब मुनक्किद होती है जिसको यहाँ पे अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ जोड़ा जाता है, तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है उनकी जानिब से मुनासिब रद्द अमल जो है वो क्या होना चाहिए?
मेरे ख्याल में मुनासिब सही रद्द अमल ये होना चाहिए कि टेक्सस के मुसलमानों का एक नुमाइंदा वफ्द अपने किसी मुंतखब नुमाइंदे के हमरा اس طرح کی متنازع کانفرنس کے منتظمین سے جا کر کے ملاقات کرے اور انہیں باور کرائے کہ اس طرح کی کانفرنس مختلف لوگوں کے لیے اشتعال کا باعث ہو سکتی ہے اور امن کی صورتحال کو خراب کر سکتی ہے, اور اگر وہ نہ مانے تو ان کے سامنے اپنا ایک اچھے طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروایا جا سکتا ہے. ایسے موضوعات پر میرے خیال میں جن پر ممکنہ اشتعال انگیزی کا خطرہ ہو, انہیں عمومی مجالس میں یا کانفرنسوں میں زیر بحث لانے کے بجائے ضروری ہے کہ کسی علمی تحقیقی ادارے میں پوری احتیاط کے ساتھ زیر بحث لایا جائے, جس میں موافق اور مخالف نقطہ نظر کا اظہار کیا جائے. دونوں طرف کے نمائندے ایسے موضوعات پر بات کر سکتے ہیں. آئے دن امریکہ میں بین المذاہب مکالمے ہوتے رہتے ہیں جن میں اسلام اور پیغمبر اسلام پر بھی علمی, تحقیقی اور تنقیدی انداز میں بات ہوتی رہتی ہے. کسی بھی ایسے مکالمے میں میری اطلاعات کے مطابق کبھی کوئی خون خرابے کی نوبت نہیں آئی.
ٹھیک, بے حد شکریہ عبد الجبار بیگ صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, تھینک یو سو مچ, ہماری طرف سے اللہ حافظ. اور سامعین آپ کو بتا دی چلیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ڈاکٹر طاہر روہیل جو ہے انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو بھی خوش آمدید ہم کہتے ہیں. لیکن غوث صاحب آپ سے میں آخری سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ اس قسم کے حادثات سے کس طرح ڈیل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں ایک واقعہ جو شارلی ایبڈو ہے وہاں پہ ہوا تھا, پھر کافی خون خرابہ بھی وہاں پہ ہوا, تو کس طرح ان حادثات کو مناسب طریقے سے کس طرح ڈیل کیا جا سکتا ہے؟
بالکل صحیح بات کہی آپ نے. جو قرآن کے کاپیز کو جو پاسٹر ٹیری جونز نے برن کیا تھا پچھلے سال, دو سال پہلے, تو میں اس وقت وہیں پہ ان سے ملنے گیا تھا اور سارے شہر کے لوگوں اس کو اکٹھا کیا اور ایک یونٹی ڈے منوایا, جس میں ہم نے کافی پریس ریلیز ہوئی تھی, ساری دنیا کی پریس کوریج ہوئی تھی اس کی, میڈیا کی کوریج تھی. اس میں ہم نے یہ اناؤنس کیا کہ پاسٹر جونز کو فریڈم آف اسپیچ کا بالکل حق ہے, وہ جو چاہے اپنی مرضی سے کرے, ہم اپنی مرضی سے ان کے لیے دعا کریں گے. جو پرافٹ محمد نے ایک ماڈل اسٹیبلش کیا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے کہ اگر کوئی آپ کو تنگ کرے تو ان کے لیے دعا کریں آپ, ہو سکتا ہے ایک دن وہ بدل جائیں. اور قرآن میں بھی کئی آیات ہیں جس میں کہا گیا کہ جو آپ سے برائی سے پیش کرے ان سے اچھائی سے پیش کریں, یہ نہ کہ آپ بھی برا کریں وہ بھی بات کریں, بات بڑھتی ہی جائے گی, کبھی کم نہیں ہوگی. یہ معمول ہمیں قرآن میں ہے, پرافٹ نے دی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی ہے, جب وہ کہتے ہیں کہ دوسرا گاؤں دوست کوئی تماچا مارے تو مانا یہ ہے کہ بات کو مت بڑھاؤ, بات کو گھٹاؤ. یہ معمول سے ہم نے بڑے سکسیزفلی وہ قرآن کے جلانے سے بچایا گیا تھا پچھلے دو سال پہلے, اور انشاءاللہ ہم ایک اس پہ فلم بھی بنا رہے ہیں سیکرٹ کے نام سے.
جی,
تو یہ ہمیں کرنا چاہیے. ویسے پیملا گیلر جس نے اس کا انتظام کیا تھا اس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں پچھلے پانچ سال سے, اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ لوگوں کو اشتعال کرنا, چھیڑنا. اور وہ کبھی بھی وہ صاحب نے بتایا تھا کہ ان سے گفتگو میں نے بات کی ہے پیملا سے کئی بار, اس کا مطلب ڈائلاگ بالکل نہیں ہے, اس کا مطلب چھیڑ چھاڑ ہے, تو کچھ بھی نہیں کرتے. ہمیں اس کے پنگے میں نہیں جانا چاہیے بلکہ ہمیں بس دعا کرنا چاہیے. جب ہم دعا کریں گے سب مل کے جمعہ کی نماز میں کمبائن, اور وہاں بھی جا کے, اس وقت میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تھا جب ہوا تھا ہے, اگر ہوتا تو میں وہاں جاتا مسلمانوں کو کھٹے کے وہاں پہ نماز یا دعا پڑھواتا, انٹرفیتھ کی بھی دعا کرواتا, تو اس سے ان کو چھیڑنے کا موقع آگے نہیں ملے گا. ہم ان کو اگر ہم چھڑ گئے ہیں تو ان کو اور چھیڑنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ سولوشن ہے اس کا.
اوکے, بے حد شکریہ مائک غوث صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہماری طرف سے اللہ حافظ. ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے, ایک تو ہمارے پاس جو ریلیجیس کالر تھے عبد البیک صاحب, ان کا یہ کہنا تھا کہ اس آزادی اظہار جو ہے اس کے حدود جو ہیں وہ ہونے چاہیے, جبکہ غوث صاحب جو ہیں ان کو بھی آپ نے سنا. اس طرح کی ہم نے دیکھا ہے جب بھی کانفرنسز ہوتی ہیں تو ایک ردعمل جو دیکھنے میں آتا ہے مسلم ورلڈ میں, اس میں جو امریکہ کی حکومت ہے اس کو مورد الزام جو ہے وہ ٹھہرایا جاتا ہے, جبکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس کو فریڈم آف اسپیچ امریکہ میں اس کا حصہ ایسی کانفرنسز کو کہا جاتا ہے, اور ساتھ یہ امریکی حکومت کی جانب سے نہیں بلکہ ایک انڈیویژول یا پھر ایک ادارے کی جانب سے ایسی کانفرنسز جو ہیں وہ منعقد کی جاتی ہے. یہ بتائیے کہ ہمارے سننے والوں کو کہ ان اس قسم کی کانفرنسوں کو روکنا جو ہے وہ کہاں تک امریکی حکومت کے ہاتھ میں ہے.
امریکی حکومت جو ہے وہ معاشرے میں ہم آہنگی چاہتی ہے, وہ معاشرے میں برداشت چاہتی ہے. امریکی حکومت اور کسی بھی ایڈمنسٹریشن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے دور میں یا اس کی حکومت میں کوئی ایسی گڑبڑ نہ ہو اور ایسی نفرت نہ پھیلے. لیکن امریکی آئین جو ہے اس میں اظہار رائے کی آزادی جو ایک فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ سمجھا جاتا ہے, اور اگر حکومت ایسی چیزوں کو روکنا چاہے تو کورٹس میں لوگ جا سکتے ہیں, عدالتوں میں جا سکتے ہیں, اور عدالتوں میں جا کے تو حکومت کے فیصلے کو وہ بدلوا سکتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ اس میں جو بات ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ پیملا گیلر جو ہیں وہ ایک نفرت کی علامت ہے. ان کو سدرن پاورٹی لا سینٹر, یہ لا سینٹر جو ہے یہ امریکہ میں نفرت کو کم کرنے کے لیے اور رواداری کو بڑھانے کے لیے اور انصاف کے بڑھاوے کے لیے یہ سینٹر کام کرتا ہے. اس سینٹر کے اوپر آپ جا کے پیملا گیلر کی جو ہسٹری ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے ان کو انتہا پسند, نفرت آمیز اور نفرت انگیز ایک آرگنائزیشن, اور اس کی ہیڈ پیملا گیلر کو اس طرح سے انہوں نے کریکٹرائز کیا ہے. پیملا گیلر جو ہے وہ اس وقت جو اس ملک کے صدر ہیں, صدر اوباما, ان کے بارے میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ عام طور پہ ریڈیو پہ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ صدر اوباما جو ہیں ان کا برتھ سرٹیفکیٹ جعلی ہے, وہ تو امریکن ہے ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ بچپن میں مسلمان تھے اور ٹین ایجر ہونے تک وہ مسلمان تھے, اور آج تک کبھی انہوں نے اسلام کو چھوڑا نہیں ہے اور اندر سے مسلمان ہیں. انہوں نے یہ پیملا گیلر جو اس کانفرنس جو کارٹون بنوانے کی کانفرنس منعقد کر رہی ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صدر اوباما جو ہیں وہ کسی زمانے میں کریک کوکین لینے والی ایک عورت کے ساتھ ان کے تعلقات تھے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ صدر اوباما کی جو والدہ تھی ان کی کچھ ننگی تصویریں جو ہیں وہ بھی انہوں نے بیچی تھی فر منی کے لیے اور اس طرح سے. تو جب ایک اس طرح کی شہرت رکھنے والا پیملا گیلر ایک کانفرنس کرتی ہے تو لوگوں کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کانفرنس میں کوئی تحقیقی یا علمی کوئی بات نہیں ہونی. یہ کیچڑ اچھالنے اور نفرت پھیلانے اور معاشرے کو توڑ پھوڑ کرنے اور معاشرے میں ایک جو خاص قسم کے لوگ یا ایک عقیدہ رکھنے والے یا ایک معاشرت رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے خلاف یہ نفرت کی کانفرنس ہے. تو ایسی کانفرنسز کو ان کو اہمیت دینا, ان کو میڈیا پہ لے کے آنا اور اس میں جو باتیں ہوتی ہیں اس کو ڈسکس کرنا, یہ ان کو ایک لیجیٹیمیسی دینے یا ان کو ایک بڑھاوا دینے یا ان کو اور سٹارڈم دینے اور ان کو ترقی دینے میں یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو ایسی چیزوں کو بہتر یہی ہے کہ اس کو اگنور کر دیا جائے. پیملا گیلر یہاں تک کہہ چکی ہیں کہ بازنیا میں جو قتل ہوا, جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا, وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یورپ کو اس پہ شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. وہ سٹالن کے جو اپنے زمانے میں سٹالن نے جو قتل کیے تھے روس میں ان سے بھی منکر ہیں. تو اس طرح کے جو آدمی اس حد تک یا جو شخص اس حد تک پریجوڈسٹ ہو اس کی بات سننے کی کسی کو ضرورت ہی کیا ہے. اور امریکی حکومت جس کے صدر کے خلاف جو انہوں نے جو باتیں کی ہیں جب وہ ان کو نہیں روک رہے, کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ جتنا ان کو روکیں گے یہ اس کے اپنی پاپولیرٹی میں اضافہ کریں گے اور اپنے سامعین کو سننے والوں کی تعداد ان کی بڑھے گی اور اس سے نفرت پھیلے گی. امریکہ کی جو مین سٹریم پالیٹکس ہے وہ بہت ٹالرنٹ ہے اور اس میں مسلمانوں کے لیے بہت جگہ ہے. امریکہ میں مسجدیں محفوظ ہیں, امریکہ میں مسلمان بچے جو ہیں وہ اپنے عقائد اپنی یونیورسٹیوں اور اپنی اسکولوں میں برملا ان کا اظہار کرتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک یونیورسٹی میں ایک جو یونیورسٹی کے اندر عبادت گاہ تھی وہ اس پہ مسلمانوں نے اس میں مسلمان بچوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس میں اذان ہونی چاہیے, تو تو اس پہ تھوڑی کنٹروورسی ہوئی تو یونیورسٹی نے ان کو اجازت دی کہ آپ جو ہے وہ اذان دے سکتے ہیں. تو ایک ایسے ماحول کو جس میں بہت ٹالرنس ہے اس کو خراب کرنے کے لیے تو لوگ ہر وقت موجود ہوں گے. پیملا گیلر اور ان کی آرگنائزیشن جو ہے وہ ایسی موجود ہیں تو ان کو روکنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے, بہتر یہ ہے کہ ان کو اگنور کر دیں. اور وہ بات صحیح کر رہے ہیں مائک ہاؤس صاحب کے, ان کے لیے دعا کر دیجیے.
بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر روہیل صاحب, آپ کچھ دیر کے لیے ہمارے ساتھ تھے. تھینک یو سو مچ, ٹائم دینے کا بہت شکریہ. اور سامعین, پروگرام کے اگلے حصے پہ ہم جائیں گے جس میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ دو روز تک طالبان اور جو افغان حکومت ہیں ان کے درمیان بات چیت جو ہے وہ ہوتی رہی, لیکن کہا جا رہا ہے کہ کوئی خاطر خواہ نتائج جو ہیں ان مذاکرات کے سامنے نہیں آئے ہیں. اس پہ ہم تفصیل میں بات کریں گے اس موضوع پہ. ہمیں یہاں امریکہ سے جوائن کیا ہے افغان امور کے ماہر, ایک ویل نون کالمسٹ ہے ڈاکٹر محمد تقی صاحب, نے اسکائپ کے ذریعے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. لندن سے میر ویس افغان صاحب ہمارے ہوں گے, آپ بھی افغان امور کے ماہر ہیں, اور ساتھ افغان پیس کاؤنسل کے اسد اللہ وفا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. لیکن اس وقت ہمیں کہا جا رہا ہے ہم نے ایک مختصر سی بریک لینی ہے, ہمارے ساتھ رہیے, بلیکس سے واپس آ کے اس موضوع پہ بات ہوگی.
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
سامین, ویلکم بیک پروگرام جہاں رنگ میں, اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں افغان اینالسٹ لندن سے میر ویس افغان صاحب. السلام علیکم میر ویس افغان صاحب. میر ویس افغان صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟
میں سن رہا ہوں
جی. بالکل, آپ کی آواز ابھی آئی ہے. میر ویس افغان صاحب, دو روز سے جو بات چیت ہو رہی تھی قطر میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان, کچھ کہا جا رہا ہے کہ طالبان نے کچھ شرائط جو ہیں وہ رکھے ہیں باقاعدہ بات چیت کی جب ہم بات کرتے ہیں, اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا آپ.
جی, طالبان نے تو پہلی کی طرح وہی ان کی شرطیں ہیں, اور اس میں کوئی وہ نئی چیز نہیں آیا ہوا ہے. البتہ جو ابھی نظر آ رہی ہیں, جو میڈیا کے سامنے آئی ہوئی ہے, جو آن ٹیبل باتیں ہیں, اور اگر ہم دیکھ لیں, میرے خیال سے طالبان اب ان کی جو اپنی شرائط ہے اس میں نرمی ہونی چاہیے طالبان کو, کیونکہ طالبان اب اسی پوزیشن میں نہیں ہے جو اگلے بار مذاکرات ہو رہے تھے یا اس سے پہلے بار جو ہو رہے تھے. طالبان ایک مضبوط پوزیشن میں نظر آ رہے تھے اسی وقت. اب طالبان کی جو ٹائم ہے وہ میرے خیال سے ایک اس طرح ناطے میں باندھا ہوا ہے کہ ایک طرف سے افغان فورسز ان کے ساتھ لڑ رہی ہے, دوسری طرف سے وہاں پہ افغانستان میں موجود افغان لوگ بھی اب طالبان سے کافی منفور ہو چکے ہیں, ان سے دور ہو چکے ہیں. دریا اسنا وہاں پہ ایک داعش کے نام سے کوئی نئی ڈرامہ جو رچایا ہوا ہے وہ بھی سامنے آیا ہوا ہے, جو کہ طالبان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے. جو میری باتیں ہوئی ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ جو وہاں پہ انہوں نے قریب سے دیکھ رہے تھے اس کانفرنس کو, تو انہوں نے یہی کہہ رہا تھا کہ طالبان میں بھی کچھ ایسی اس بات پہ قائل ہے کہ ہاں اب صلح ہونی چاہیے, کیونکہ ان میں بھی کچھ لوگ اس طرح ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ طالبان کی جو ابھی زندگی ہے وہ وہی نہیں رہی جو پہلی 13 سالوں میں جو ابھی تک ہو رہا تھا اسی طرح کی ہے.
اوکے, تو کیا آپ جو کہہ رہے ہیں میر ویس افغان صاحب کے طالبان میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو بات چیت کے حق میں ہیں افغان حکومت کے ساتھ, تو کیا اس سے یہ تاثر لیا جائے کہ پھر خود بات چیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو طالبان کے بیچ میں بھی کچھ اختلافات موجود ہیں؟
دیکھیے, اختلافات میں تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ طالبان میں اختلافات ہے. طالبان ایک بڑا تنظیم ہے, انہوں نے افغانستان پہ حکومت کیا ہوا ہے. ہر تنظیم میں اختلافات موجود ہوتے ہیں, کچھ اختلافات بڑے ہوتے ہیں, کچھ چھوٹے ہوتے ہیں, کچھ اختلافات کس حد تک ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان کے ساتھ صلح میں, افغان گورنمنٹ کے ساتھ پیس پروگرام میں طالبان کے درمیان بڑی اختلافات موجود ہیں. میں نیم تو نہیں لے سکتا, لیکن میری بات وہی ہے کچھ کی پرسن سے, تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہاں اب ٹائم ہے کہ طالبان صلح کی میز پہ آ جائے اور اپنا جو 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 حضور ہے وہ قائم رکھ سکے. اگر یہ نہ کر لے تو طالبان کا بھی پوزیشن اسی طرف جائے گا جیسا گلبدین حکمتیار کی پوزیشن 90 کے ٹائم میں گیا ہوا تھا. اب گلبدین حکمتیار ابھی تک تو لڑ رہی ہے, لیکن وہ تو اسی پوزیشن میں نہیں جتنا وہ جہاد کی ٹائم پہ تھا. باقی تنظیمیں جو گورنمنٹ کے ساتھ گئے وہ تو ان کی ظاہر گرفت مضبوط ہے, جیسے برہان الدین ربانی کی تنظیم تھا, جیسے سیاف صاحب کی تنظیم تھا, جسی طرح کچھ اور جو تنظیمیں وہاں پہ مجددی صاحب وغیرہ جو تھے, ان کے مقابل میں حزب اسلامی کمزور ہوتے چلے گئے. اب طالبان کی جو پوزیشن ہے وہ بھی یہی اسی طرف جا رہے. طالبان کے ساتھ کئی علاقوں میں اس طرح واقعات ہو چکی ہے. افغان حکام نے یہ خبر دیا ہوا ہے کہ طالبان داعش کے ساتھ لڑ پڑی ہے. اور دوسری جانب افغانستان میں اب جو وہم موجود ہے, جو ڈر موجود ہے, وہ طالبان کے ناطے ڈر نہیں ہے. وہاں پہ جو ڈر موجود ہے وہ داعش سے ہے, جو کہ انہوں نے حملات کیے ہیں, جو کہ ان کی ابھی حضور بہت زیادہ ہے. تو میرے خیال سے افغانستان میں طالبان کا جگہ داعش لے رہی ہیں, وہ دانستہ اور نادانستہ طور پہ یہ چیز ابھی افغانوں کے اوپر بدقسمتی سے آ رہا ہے. جب یہ چیز بدقسمتی سے ابھی آنے والی ہے تو طالب کو بھی سمجھنا چاہیے,
ان کو آپ کا کہنا ہے کہ نرمی دکھانی چاہیے اور اس سے پہلے کہ ان کی جگہ جو ہے وہ داعش لیں تو ان کو آگے بڑھنا چاہیے اور بات چیت کے لیے جو انہوں کے پہلے ماضی میں جو ان کے شرائط کنڈیشنز رہے ہیں اس میں انہیں چاہیے کہ وہ نرمی دکھائیں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر تقی صاحب, آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. جب یہ بات چیت شروع ہوئی تو کافی توقعات جو ہیں اس سے وابستہ کی جا رہی تھی, لیکن اب بھی اگر ہم دیکھیں طالبان نے اپنے پرانے جو شرائط ہیں وہ تو انہوں نے دہرائے ہیں, لیکن ایک چیز کچھ جو ان کی طرف سے سنا نہیں گیا جو ماضی میں ہم سنتے آ رہے تھے وہ یہ کہ وہ پہلے افغانستان کے اندر جو عدالتی نظام ہے اس کو غیر شرعی کہتے تھے اور یہ کہ وہ جمہوریت کو بھی کفر کہتے تھے. ابھی یہ باتیں انہوں نے نہیں دہرائی ہے, تو ابھی کیا ہم اب بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کافی عرصے بعد جو صدر غنی کی حکومت ہے اور طالبان ہے وہ ایٹ لیسٹ ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہیں, تو اس کو ہم رسمی مذاکرات کی جانب ایک قدم جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں؟
یقیناً ہے جی, اس میں تو غالباً بحث کی گنجائش اتنی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ حکومتی ڈیلیگیشن وفد افغان حکومت کا, اور جس میں کہ کہا جاتا ہے کہ صدر اشرف غنی کے چچا بھی شامل ہیں قیوم صاحب, ایک ڈیولپمنٹ ہے. اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ تو ظاہر ہے اس میں بہت وقت لگے گا دیکھنے میں, لیکن جو سب سے کی شرط طالبان کی ہے وہ تو ابھی تک میز پر ہے کہ امریکی دوسرے فورن ٹروپس جو ہیں جو ان کا انخلاء جو ہے وہ ضروری ہے. یہ اسی قسم کی شرط ہے جو 1989 میں جنیوا مذاکرات کے ذریعے میں رکھی جاتی تھی, اور ایک لحاظ سے ان کو بلکہ ہر لحاظ سے ان کو سوٹ کر کے جو بھی افغان حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے وہاں پہ موجود ہو.
جی,
جس طریقے سے طالبان اپنے آپریشنز کرتے رہے ہیں وہ خیر. ایک چیز یہ کہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ قندوز میں جو شمالی صوبہ ہے افغانستان کا, وہاں پہ ساتھ ہی ایک آپریشن طالبان نے ایک اٹیک اسالٹ شروع کیا ہے, اور فوجیں جو ہیں وہ برسر پیکار ہیں ان کے ساتھ. تو صورتحال ایسی ہے کہ میری نظر میں وہ ऐसे भी कमजोर नहीं है जिस तरीके से शायद समझा जा रहा है. वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में बैठे हुए. मैं मीवा खान की बात से इतफाक करता हूँ कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, बाज़ दफ़ा वो हाथ से निकल जाए तो दोनों मुतहारब ग्रुपों को नुकसान होता है, और हिकमतयार के मामले में ऐसा हुआ. लेकिन हिकमतयार को उस वक्त के जो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, उन्होंने हिकमतयार को तालिबान से बदल दिया. ऐसा तो नहीं था कि तालिबान जो है वो गायब से तसव्वुर में नहीं आया, वो वहीं पे मौजूद थे. कुछ कुछ लोगों को पुरानी खल्क पार्टी से लिया गया, कुछ इस तरह के मुजाहिदीन ग्रुपों के लोग थे, तालिब के कमांडर और लड़ने वाले जो है ग्रुपों से उठ कर आए थे. इसी तरह दाइश की पोजीशन दिया, दाइश जो है वो जाहिर है कि आसमान से नहीं टपकेगी अफगानिस्तान में, न जमीन से होगी. ये वही लोग होंगे जो तालिबान में रह चुके हैं या किसी और ग्रुप के साथ उनका ताल्लुक है, उन्हीं के झंडे वंडे बदल के जिस तरीके से पहले किया गया वो उसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी मौजूद है. और वैसे ये कि वहां पे इस वक्त दाइश की जो जमीनी पोजीशन है वो गालिबन शायद नहीं है जिस तरह के खुद अफगानिस्तान के सदर ने एक आध दफा कहा है कि मेरी राय में तो उनके पास वहां पे एक स्पोक्स पर्सन भी नहीं था. आपको याद होगा कि जो जलालाबाद के धमाके की जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान से शाहिदुल्लाह शाहिद ने टेलीफोन करके कबूल की थी दाइश के नाम पर. तो अभी तक तो उनकी कुव्वत का गालिबन अंदाजा लगाना जरा मुश्किल है, और मेरे ख्याल में वो कुव्वत नहीं है जिस तरह की परसेप्शन बनाई जा रही है. आइंदा इसमें क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं वो बिल्कुल हम उसको 89 से 92 के दरमियान देख चुके हैं, फिर 94 में तालिबान का जहूर हुआ और 96 में वो हुक्मरान हो गए.
ठीक, ओके. हम वापस आपकी जानिब आना चाहेंगे, हमारे साथ रहिए. इस वक्त हम जाना चाहेंगे अफगान पीस काउंसिल के मेंबर असदुल्ला वफा हमारे साथ हैं. जी अस्सलाम वालेकुम असदुल्ला वफा साहब. और सामीन आपको बता दी चलें कि असदुल्ला वफा साहब जी, उनसे हम पश्तो में बात करेंगे, और हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे मीर वैस अफगान साहब आपसे कि उसको फिर आप अगर हमारे सुनने वालों के लिए उर्दू में ट्रांसलेट करें. असदुल्ला वफा से बताओ सब प्रोग्राम के हर कले वायम और द तपोस्तर नकोमच तालिबान कम शराइत इखूदी दी दोबारा योदा चे कतर के दागी सियासी दफ्तर चिदे अगदी कबूल कड़ेशी बलगी दावी ली फौज छे तरकम पोरी अखीरने बैन अल-अक़वामी फौज हम द अफगानिस्तान न उजी नो अगी पूरी अगी बाकायदा मुजाकिरात ची दी अगी द पारा राजी के दे नशी दी द कम शराइत ची दी द कम पोरी स्तासु द अफगान पीस काउंसिल ची दे अगी तक काबिल कबूल दी.
اول خصوصا من نه از ما طالبان چنین کم شرایطی شو دي دا شرایط وای د افغانستان حکومت د ولسی جرګه او د ملت سره شری کی کم خبره د ملت د تایید و هغه باید مفاهمه په کو طالبان سره د سولې خبري شروع.
ٹھیک اوکے. یہ آپ اگر ٹرانسلیٹ کریں میر ویس افغان صاحب ہمارے سننے والوں کے لیے پلیز.
شکریہ. اور انہوں نے کہا کہ اگر جو طالبان نے ابھی اس کانفرنس میں شرائط رکھی ہوئی ہیں افغان حکومت سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ان شرائط کو افغانستان کی پارلیمنٹ اور افغانستان کی جو سینٹ ہے ان کے ساتھ شیئر کر لے اور اس پہ سوچ لے تاکہ اس کی کوئی حل نکل جائے.
اوکے. تو ڈاکٹر تقی صاحب اگر دیکھیں تو اسدالہ وفا صاحب ان کی لائن ڈراپ ہو چکی ہے, اصل میں قطر سے وہ ہمارے ساتھ تھے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے اسدالہ وفا صاحب کو سنا, انہوں نے ریجیکٹ نہیں کیا ہے طالبان کے ان شرائط کو, وہ ایک طرح سے کہہ رہے تھے کہ اس پر بحث ہونی چاہیے, تو اس کے بعد آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں ان مذاکرات کا؟ ڈاکٹر تقی صاحب.
ہلو
جی, آپ کی آواز آئی ہے ڈاکٹر تقی صاحب. یس
جی جی, وفا صاحب نے جس طرح کہا ظاہر ہے کہ مذاکرات میں تو اس طریقے سے پیش رفت ہوتی ہے, دونوں فریق جو ہیں اپنی طرف سے نقش لے کر آئیں گے, اس کے اوپر گیو اینڈ ٹیک ہوگی. اور وفا صاحب نے مناسب بات کی ہے کہ وہ افغان پارلیمنٹ لے جائے گا کہ وہ چیز لے جائی جائے جو بھی شرائط وہ طالبان رکھنا چاہتے ہیں, اس کے بعد وہ فیصلے افغانستان میں. ظاہر ایک حکومت کا تسلسل ہے جو 14 سال پہلے وہاں پر قسم کی صورتحال نہیں تھی, تو اس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے اور اس کے سامنے رکھنا چاہیے. کئی چیزیں ہیں جس میں شاید ڈاکٹر صاحب اشرف غنی اس طریقے سے نہ کریں ڈیسیجن لیتے ہوئے اپنے طور پہ, تو ان کو پارلیمان کے پاس اور لوئر جرگہ کے پاس اور جو مختلف اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے پاس تو جانا ہی پڑے گا. تو آف دی بیٹ اس کو رد کرنا جو ہے ایک اچھی ٹائم بات ہے. یہ کہ مذاکرات کا مستقبل کیا ہوگا, مستقبل تو ابھی میرے خیال میں یہ دو سال میں شاید اس کا اس طریقے کا کوئی نتیجہ نہ نکل سکے جس طرح کی توقع ہے کہ اس سے کوئی بالکل کٹ اینڈ ڈرائی قسم کی سولوشن نکل آئے گی پھر فور مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ امریکن ٹروپس کا ایک ٹائم انہوں نے افغان صاحب کی التماس پر اور ان کے کہنے پر طے کیا پچھلے دو مہینے کے بعد. آپ کو یاد ہے جب وہ یہاں امریکہ آئے تو صدر اوباما نے ان کے کہنے پر یہ ٹائم فریم کو چینج کیا. تو یہ بات بالکل ڈائمیٹرکلی اپوزٹ ہے اس چیز سے جو طالبان جس پر اصرار کر رہے ہیں. باقی چیزیں جو آپ نے کہیں کہ ان کے طالبان کے موقف میں کچھ نرمی ہے, تو اس قسم کی صورتحال کچھ اچھا شاید دکھانی پڑے گی کیونکہ ان کی جو رجیم کی خوفناک وحشیانہ حرکتیں تھیں 94 سے لے کر 2001 اس بھی روشن ہے, وہ موجودہ دور کمپیٹیبل نہیں ہے. افغانستان میں 50 سے 52 ٹیلی ویژن چینل ہیں, عورتیں اسکول جا رہی ہیں, یونیورسٹیاں کھلی ہوئی ہیں, تو اصل میں طالبان کے لیے یہ بات کرنا ممکن نہیں ہے اس وقت کہ اس طریقے سے اٹھا کے عورتوں کو بند کر دیا جائے اور کئی چیزیں جو وہ کرتے چلے اس طریقے سے, وہ فٹ بال پچز پہ لوگوں کو گولیاں مارا کرتے تھے, وہ چیزیں جو ہیں وہ
جی. لیکن ڈاکٹر تقی صاحب, یہ ان کے خلاف لڑائی بھی تو ہو رہی ہے اتنے عرصے سے طالبان کے خلاف, اور ٹھیک ہے کہا جاتا ہے وہ کمزور ہوئے ہیں لیکن پوری طرح ان کو ختم بھی تو نہیں کیا جا سکتا. آج بھی ایک حملہ ہوا ہے افغانستان میں جس میں کافی جو افغان آفیشلز ہیں ان کو مارا گیا ہے, تو پھر آخر حل کیا ہے؟ اگر ٹھیک ہے ان کی بربریت کے واقعات جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں لیکن ان کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا, جنگ بھی کہا جا آتا ہے ایک آپشن نہیں ہے واحد, تو پھر کیا حل ہے؟ اگر بات چیت کے حق میں بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے ان سے, تو کیا آپشن؟
میں نے یہ نہیں کہا کہ بات چیت نہیں ہونی چاہیے. بات چیت تو متحرک گروپ سے ہی بات چیت ہوتی ہے, دوستوں سے تو بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, تو اس کے بغیر تو کسی چیز کا حل نہیں نکلتا. لیکن ایک کچھ اس کے جو مضمرات ہیں, کچھ ریڈ لائنز جو ہیں وہ افغان حکومت نے ظاہر ہے کہ طے کی ہوئی ہیں کہ اس کے اوپر وہ کمپرومائز نہیں کریں گے, اور طالبان اس پر, اور یہ ایک پروسیس ہے جس کو ایگزاسٹ کرنا بھی ضروری ہے. صدر غنی کی حکومت نئی حکومت ہے, ان کا نیا مینڈیٹ ہے, ان کی اپروچ صدر کرزئی سے خاصی حد تک مختلف بھی ہے مختلف معاملات کے بارے میں. اپنے نیبرہڈ جو ان کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ اپروچ انہوں نے ایک ڈیفرنٹ اڈاپٹ کیا, تو ان کو یہ تمام سیکوینس سے گزرنا پڑے گا. اگر یہ مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے تب بھی کم از کم انہوں نے یہ آپشن تو ایگزاسٹ کر دیا ہوگا, وہ اس سے گزر گئے ہوں گے. پھر ان کو اپنے عوام کو بتانا اور میں لینا کامیاب نہیں ہوئی, اور طالبان کیوں اپنی کاروائی جنگی کاروائی جاری رکھے ہوئے اور کس کے اوپر یا کس کی سپورٹ سے جاری رکھے, تمام چیزیں واضح ہوں گی. لیکن مذاکرات, میں یہ نہیں کہتا کہ مذاکرات نہیں ہونا چاہیے, یقیناً ہونے چاہیے.
ٹھیک ہے, اوکے. لیکن اس میں ظاہر ہے طالبان کا جو ماضی ہے یا ان کی جو سوچ رہی ہے, ان کا جو نظریہ ہے, اس میں بھی انہیں لچک جو ہے وہ دکھانی ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ نیکسٹ سیگمنٹ میں بھی ہم آپ کے کمنٹس لینا چاہیں گے. اور آپ سے آخری سوال ہم کرنا چاہیں گے میر ویسف خان صاحب, یہ بتائیے گا کہ جو جس طرح وہ ڈٹے ہوئے ہیں, شروع میں آپ نے بھی کہا طالبان اپنے شرائط پہ, کیا آپ کی نظر میں کیا مستقبل ہے ان پیس ٹاکس کا؟
دیکھیے شہناز, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ طالبان پیس کی طرف جانا چاہتے ہیں, اور طالبان کی بھی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. اب انہوں نے یہ قدم جب اٹھایا, گرتی جب طالبان کی ڈیلیگیشن وہاں پہ جا رہا تھا قطر میں, جب انہوں نے کانفرنس میں شرکت کرنے کی جو پریس ریلیز جاری کیا ہوا تھا, طالبان کی اسپوکس مین یہی کہا تھا کہ یہ پیس کانفرنس نہیں ہے اور یہ لوگ پیس کے ناطے وہاں پہ نہیں جاتے, لیکن یہ پیس ٹاکس, کیونکہ وہاں پہ ان کی جو افغان گورنمنٹ کی ڈیلیگیشن وہاں پہ جاتے تو ظاہر ہے بات ہوتے ہیں, اور افغان گورنمنٹ اس بات کو رد بھی نہیں کہا ہوا ہے, انہوں نے واضح بتایا کہ ہاں ہم لوگ جا رہے ہیں بات کرنے کے لیے. اب یہ پیس کے لیے ایک قدم ہے, ایک راستہ ہے. اب انہوں نے ایک قدم تو اٹھایا,
باقی قدمے. اب اس میں یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ کو بھی کچھ نہ کچھ دینا تو پڑے گا. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ طالبان کی سب مانگ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے یا طالبان کی سب مانگ جو ہے وہ مان جائے. اب اسٹریٹجک اگریمنٹ جو ہے وہ تو امریکہ کے ساتھ ہو چکی ہے, اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہماری پارٹنر ہے اور وہ ہماری مدد کرے گا افغانستان گورنمنٹ کی. اور طالبان کو اگر بات نہیں کرنی تھی تو اس اگریمنٹ کے بعد جب انہوں نے اس بات مانی کہ یہ لوگ بات کرنے کی میز پہ آئے تو اب دو فریقوں کی درمیان باتیں چل جائیں گے. ہم لوگ تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اس کا کوئی راستہ نکل جائے, کیونکہ پورے افغان عوام اس کانفرنس کی انتظار میں تھے اور اس کی ریزلٹ کی انتظار میں تھے. میرے خیال سے ریزلٹ اچھا آیا ہوا ہے. ریزلٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب بات کرنے کے لیے راستہ تو کھول گئی, ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا راستہ تو کھول گئی, تو ایک پیش رفت ہے. ہم اسے مثبت پیش رفت سمجھتے ہیں.
بے حد شکریہ میر ویسف خان صاحب, تھینک یو سو مچ. آئندہ بھی اس موضوع پہ آپ سے بات ہوگی. سیگمنٹ کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. اور سامعین, اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے راکیش کمار صاحب نے بھارت سے. ویل نون آپ تجزیہ نگار ہیں, لیگل ایکسپرٹ ہیں, اور پاکستان سے ایک سابق سفارتکار جاوید حسین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں اسکائپ کے ذریعے ڈاکٹر محمد تقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے بھی ہم کمنٹ لینا چاہیں گے اس موضوع پہ. لیکن اس وقت ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک بریک لینی ہے. بریک سے واپس آ کے بھارت نے اقوام متحدہ سے جو اپیل کی ہے, اور اقوام متحدہ سے یہ انہوں نے کہا ہے کہ لکھوی کا جو کیس ہے اس میں جس طرح اس کو پاکستان نے ضمانت کی بنیاد پر رہا کیا ہے, اس میں اقوام متحدہ آگے بڑھے اور اپنا کردار ادا کرے. اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک بریک.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے. لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
ویلکم بیک سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اس وقت یہاں یو ایس سے اسکائپ کے ذریعے ڈاکٹر محمد تقی ہیں ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ راکیش کمار ہیں بھارت سے, اور پاکستان سے جاوید حسین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. جی راکیش کمار صاحب, یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ذکی الرحمان لکھوی, جن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بامبے حملوں کی جو سازش کیس ہے اس میں یہ ملوث تھے, اس کے حوالے سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے, اور اب انہوں نے مطالبہ کیا ہے اقوام متحدہ سے کہ وہ سٹیپ ان کریں اور شاید پاکستان پر دباؤ ڈالیں یا اس معاملے میں وہ اپنا کردار ادا کریں. کس قسم کا کردار بھارت جو ہے وہ اقوام متحدہ سے چاہتا ہے, اور وہ مطمئن کیوں نہیں ہے اس کیس سے؟
دیکھیے, جہاں تک بھارت کی بات ہے, اس ایشو کو جو لکھوی کی بات ہے وہ اپنے آپ میں یہ کراس بارڈر ٹیررزم, یعنی اپنے دیش سے صرف ایک دوسرے دیش کے بیچ ہی نہیں بلکہ اور بھی دیشوں سے کنیکٹڈ ایشو ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے بھارت کا یہ ماننا ہے کہ لکھوی جو کہ کمانڈر رہ چکا ہے ایل ای ٹی کا, اور جو کہ ممبئی ٹیرر کیس میں پاکستان کی ذمہ داری تھی اچھی طرح سے اس کو ٹرائل کروانے کی اور ثبوت دینے کی جس سے کہ وہ کبھی رہا نہ ہو سکے اور اس کو سزا مل سکے, لیکن ابھی ٹرائل کے دوران جو 9 اپریل کو ضمانت ملی ہے, اس ضمانت پر بھارت نے یو این کو اس لیے یاد دلایا ہے کہ یہ بھارت اور پاکستان کے بیچ کا ہی صرف مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ یو این کے بھی اپنے ریزولوشن ہیں, اور اس ریزولوشن کو انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ 1267 یو این ریزولوشن ہے, जो कि डेजिग्नेटेड एंटिटीज और इंडिविजुअल को, व्यक्ति को भी और उनके ऑर्गेनाइजेशन को भी, संगठन को भी उसको डील करता है, कि ऐसे में ऐसे व्यक्ति को यूएन की तरफ से ये देखना पड़ता है कि नहीं इनको किसी तरह की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी ना मिले और उनको जल्दी से जल्दी टेररिज्म के मामले में सजा मिले। इस लिहाज से और पाकिस्तान भारत को हमेशा इस पर एश्योरेंस, आश्वासन देता रहा है कि नहीं, हाँ इसमें कोई कमी नहीं होगी और इसको जरूर उचित सजा मिलेगी। भारत का ये भी मानना है कि जो सबूत पाकिस्तान को दिए गए वो ठीक से कोर्ट के सामने नहीं रखे जा रहे हैं या रखे गए हैं। इसका नतीजा ये है कि लखवी जैसा एक हार्ड कोर्ट टेररिस्ट जमानत पर रिहा हुआ है। इससे उन्होंने यूएन को उनका ध्यान आकृष्ट किया है, लाया है कि आप जो है इसमें अब अपने रोल को अदा करिए, क्योंकि ये सिर्फ इशू, इससे दूसरे देश भी कंसर्न है, यूके, रशिया, फ्रांस, जर्मनी को भी कहा जा रहा है कि वो भी कंसर्न है, लेकिन भारत में साफ तौर पर अपनी तरफ से यूएन रेजोल्यूशन को याद दिलाते हुए कि आप जिस डेजिग्नेटेड जिसको किए हुए हैं, जिन पर की बैन लगना चाहिए, जिनके तहत जो लोग काम कर रहे हैं उनको सजा मिलनी चाहिए या पकड़ना चाहिए टेररिस्ट के रूप में, तो उसमें ऐसा एक तरह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट की वजह से ऐसी ढील होने की वजह से इनको जमानत पर दिया गया है, छोड़ दिया गया है कोर्ट ने। इसमें कोर्ट को के ऊपर उंगली नहीं उठाई गई है, पाकिस्तान सरकार के ऊपर कि उनकी ढील की, उनकी कमी की वजह से ऐसा हुआ है। और भारत ने ये भी पॉइंट आउट किया है कि सैंक्शन कमेटी का कोई रूल है जिसके तहत अगर ऐसे आदमी को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरह से कोई फंड की बात पता लगती है जमानत के लिए भी, तो वो फंड फ्रीज होना चाहिए, उसको सीज करना चाहिए। किसी तरह के इकोनॉमिक रिसोर्सेज का पता लगता है तो वो फंड भी सीज होना चाहिए, ना कि उसको जमानत के रूप में उसका उपयोग किया जा सकता है। तो इन बात को याद दिलाते हुए कि एक तरह से ये उनके यूएन रिजोल्यूशन के नॉर्म का वायलेशन है, इसलिए उस वायलेशन को सिर्फ यूएन ही देख सकती है, तो उसका याद दिलाया भारत ने कि अब ये समय आ गया है कि आप इसमें इंटरफेयर करें और पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाएं कि नहीं, यहाँ इस रिजोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए उनका ट्रायल होना चाहिए, उसका अरेस्ट होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते भारत से अपनी
आपने काफी अहम पॉइंट उठाए हैं। और ये डॉक्टर तकी से हम जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में यूएन जो है वो क्या किरदार अदा कर सकता है, लेकिन पहले जावेद हुसैन साहब आपके पास, आपकी जानिब हम आते हैं, ये बताइएगा कि जिस तरह राकेश कुमार साहब ने कहा, और अगर आप देखें अक्वामे मुतहिदा की जो वेबसाइट है उस पर भी लखवी की जो तारीफ है वो ऐसे शख्स के तौर पर की गई है जिसने पूरी दुनिया में दहशतगर्द कार्रवाइयों में हिस्सा लिया है। इसमें बोस्निया का बताया गया है, चेचनिया का बताया गया है, इराक का जिक्र है। तो ये बताइएगा कि ऐसे शख्स को, ऐसे फर्द को जिनका नाम अक्वामे मुतहिदा की सैंक्शन जो कमेटी है उनकी जानिब से सैंक्शन लिस्ट में भी डाला गया है, उसको क्यों रिहा कर दिया गया है पाकिस्तान के अंदर?
पहले तो ये आई थिंक फैक्चुअल जो सिचुएशन है उसको ठीक तरह से ध्यान से करना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आप देखें पिछले चंद महीनों में कई दफा हमारी कोर्ट ने बेल पे उनको रिहा किया और हुकूमत ने उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की और उनको दोबारा अरेस्ट किया गया मुख्तलिफ चार्जेस से, लेकिन इस प्रोसेस का बहरहाल एक कल्मिनेशन पॉइंट होना था और आखिर में उनको, क्योंकि उनके खिलाफ शवाहद और जो सबूत हैं ऐसे नहीं थे जो जुडिशल प्रोसेस में या कोर्ट में प्रूव किए जा सकते जिसके बेसिस पे उनको कैद में या अरेस्ट कैद में रखा जा सकता, तो इसलिए हाई कोर्ट ने एक फैसला किया। उसके ऊपर दो राय हो सकती हैं और वो एक अलग बहस है, लेकिन मैं तो यूएन सैंक्शंस कमेटी की तरफ आता हूँ जिसके ऊपर, जिसके बारे में या जिस सिलसिले में इंडिया ने अपना नुकता नजर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को और सेंशन कमेटी को कन्वे किया है। उसमें तीन चीजें लिखी गई हैं उस सेंशन कमेटी के जो चार्टर है कि जो इस किस्म के लोग हैं जिनकी उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है उनके ऊपर तीन किस्म के इकदाम हुकूमतों को करने के लिए कहा गया है। एक तो उनका लिखा हुआ है जो फ्रीज विदाउट डिले द फंड्स एंड अदर फाइनेंशियल एसेट्स और इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ डेजिग्नेटेड इंडिविजुअल्स, दूसरा ट्रेवल बैन है, और तीसरा यह है कि उनको किसी किस्म की आर्म सप्लाई ना किया जाए, यानी आर्म एम्बार्गो है। सो एक एसिड फ्रीज है, एक ट्रेवल बैन है, एक आर्म एम्बार्गो है। इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि हुकूमतों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उनको अरेस्ट करके उनको जेर हिरासत रखा जाए।
ओके जावेद हुसैन साहब, आपने भी ये बात की है कि इनके एसेट्स जो है वो फ्रीज हैं। यही पॉइंट कते कलामी माफ, यही पॉइंट जो है वो राकेश जी ने भी उठाया है कि अगर किसी सैंक्शन लिस्ट पे किसी का नाम हो तो उनके माली असासे जो हैं वो तो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाते हैं। तो लखवी की रिहाई के लिए जो रकम मुहैया करवाई गई, तो ये तो फिर कहा जाता है कि अक़वामे मुत्तहिदा की जो करारदाद है वहाँ कि उनके जो उसूल हैं उसकी खिलाफ वर्जी हुई है।
ये इस सैंक्शन कमेटी में ये मामला उठाया गया है और वो सैंक्शन कमेटी अब उस मामले को कंसिडर करेगी और देखेगी कि बेल पे किसी आदमी का रिहा हो जाना, और बेल हुकूमत ने तो नहीं दी, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने दी होगी पाकिस्तान में, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो उस जुमरे में आता है कि नहीं, कि ये उस आदमी लखवी को ये फंड्स प्रोवाइड किए गए हैं या एक बेल दी गई है जो कोर्ट के लिए होती है।
ठीक है,
तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन का काम ना तो मैं कर सकता हूँ ना मेरे
साथ कोई और कर सकता है। ठीक है जी, हमारे साथ रहिए जावेद साहब। हमारे
और कहना चाहूंगा
प्लीज,
वो जरूरी है कि इसमें एक अगरचे पाकिस्तान ने इस पे एतराज उठाया, लेकिन मेरे ख्याल में एक खुश आइंद पहलू भी है, वो ये है कि इंडिया ने एक बड़ा अच्छा खुशगवार जो है प्रेसिडेंट साबित कर दिया है, वो एस्टेब्लिश किया है कि अगर कोई ऐसा मसला है जिसमें बायलैटरली दोनों गवर्नमेंट्स आपस में एक मामला तय नहीं कर सकती और उसमें यूएन की रेजोल्यूशन है, जैसे कश्मीर का मसला है, तो फिर उस मसले को एक या दूसरी हुकूमत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाने की हकदार है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को अब इस चीज का अच्छा है कि एहसास हो गया है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन जो है वो भी अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर के बारे में उठाई जा सकती है।
ओके ये अहम पॉइंट उठाया है, इस पे भी हम कमेंट्स लेंगे। लेकिन ये लखवी का जो मामला है, आप हमें बताइएगा डॉक्टर तकी साहब कि इसमें यूएन जो है वो क्या किरदार अदा कर सकता है।
देखिए जी, तो हिंदुस्तान से आपके मेहमान जो है उन्होंने तो इब्तिदा में ये बात की जो सेंक्शन है लश्कर तैयबा पर है और उनके कारकुनान पर, उनकी लीडरशिप के ऊपर है, जमात दावा पर इसी तरीके से सैंक्शंस हैं, तो उसकी पाबंदी करवाना जो है वो भी अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है। और दूसरा इससे ज़्यादा अहम जो बात है वो एक अख़लाक़ी और सियासी दबाव है, बैनुल अक़वामी सियासी दबाव जो पाकिस्तान के ऊपर बनता है इस तरीके से इस मसले को उठाने के लिए।
जी
हिंदुस्तान इस मसले को ब्लेम कर सकता है, बल्कि कोई भी जिंदा कौम जो है वो इस तरह के मामले, जैसे कि मुंबई में हुआ, ये न्यूयॉर्क में जो 9/11 का सूरत हाल थी उसको भूला नहीं जा सकता। पाकिस्तान की एक अजीब सी एक अप्रोच है कि पाकिस्तान से दहशतगर्द निकलते हैं, वो दुनिया भर में तबाही फिरते हैं, उसके बाद पाकिस्तान का ये होता है लेट्स मूव ऑन, इसको पिछले को छोड़ कर आगे की तरफ चले सही कौम के लिए, बल्कि किसी भी महजब कौम के लिए इस तरीके से आगे बढ़ जाना मुमकिन नहीं होता। जो कुछ मुंबई में हुआ वो कोई मामूली बात नहीं थी। और ये कहना कि अक़वाम मुत्तहिदा की सैंक्शन के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि इसके ऊपर मुकदमा न चलाया जाए या उसको सही तरीके से प्रोसिक्यूट नहीं, ये तो बड़ा एक किस्म का कॉप आउट जिसको कहा जाए, यानी एक बड़ी बोधी दलील है। दूसरी बात ये कि वो ट्रांसनेशनल इंटरनेशनल दहशतगर्दी मंजर यहाँ पे आई, बॉस्निया की लड़ाई जो इन्होंने जिक्र किया और चेचनिया की, वो तो 1990s में उस वक्त ये लोग लड़ रहे थे और वो क्लेम करते हैं इसको खुलेआम, उनकी जो जो लिटरेचर है जमात दावा की, और बिल्कुल
और जो बैकग्राउंडर यूएन की वेबसाइट पे बताया गया है तो उसमें ये सारी बातें मौजूद है। इस वक्त डॉक्टर तकी साहब इस सेगमेंट का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। इस मोड़ पे हम आपका और राकेश कुमार जी का और जावेद हुसैन साहब का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। تینوں مہمانوں کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہماری طرف سے اللہ حافظ. سامعین اس وقت ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ اس وقت ہے اس کا ہم تجزیہ کرنا چاہیں گے, اور اس کے لیے پاکستان سے ایک انڈیپینڈنٹ سیاسی تجزیہ نگار خالد فاروقی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. اس وقت کہا جا رہا ہے ہم نے ایک بریک لینی ہے, بریک سے واپس آ کے ہمارے ساتھ رہیے گا, اگلے موضوع پہ ہم بات کریں گے.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے, بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن اس سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
جی سامعین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس, اور آپ اس وقت سن رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ. خالد فاروقی صاحب نے بتایا جا رہا ہے ہمیں جوائن کیا ہے. جی السلام علیکم خالد فاروقی صاحب. اوکے, ان کی لائن بتایا جا رہا ہے ڈراپ ہو گئی ہے. اور سامعین پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے سیاسی صورتحال پر, کیونکہ جو اطلاعات ہیں وہاں سے اس کے مطابق وہاں جو الیکشن ٹریبیونل ہے انہوں نے NA-125 جو ہے NA-125 میں دوبارہ انتخابات کروانے کا حکم دیا ہے. ہم اپنے جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں ان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ فیصلہ جو آیا ہے الیکشن ٹریبیونل کی جانب سے اس کی وجوہات کیا ہیں, اب کیا اور کیا یہ جو فیصلہ آیا ہے بظاہر یہ پی ٹی آئی کی تحریک انصاف پاکستان جو ہے ان کے حق میں یہ فیصلہ لگتا ہے, تو یہ اس کو کیا ہم پی ٹی آئی کی ایک بڑی کامیابی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یا نہیں. اور پھر ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس صورتحال میں پی ایم ایل نون جو ہے ان کے پاس کیا آپشنز ہیں, کیا وہ اس فیصلے کو چیلنج کریں گے یا پھر دوبارہ انتخابات کروانے کے لیے وہ راضی ہوں گے. اس وقت ہم دیکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں. خالد فاروقی صاحب جی, ان کی لائن بتایا جا رہا ہے دوبارہ ڈراپ ہو گئی ہے. سامعین اس وقت ہم ایک بریک لیتے ہیں, جب تک کہ خالد فاروقی صاحب ہمیں جوائن کریں ہم ایک بریک لیتے ہیں, اور امید ہے کہ بریک کے بعد وہ اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے ہم بات چیت جو ہے وہ کر سکیں گے. جی سامعین, اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ خالد فاروقی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے یا نہیں. جی خالد فاروقی صاحب بتایا جا رہا ہے آپ ہمارے ساتھ ہیں. جی ان کی آواز جو ہے ہم تک نہیں آ رہی ہے. ہمارے جو پروڈیوسرز ہیں عریشہ خان اور محمد ارسلان دونوں اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ خالد فاروقی صاحب جو ہیں ان کی آواز ہم تک پہنچ سکیں. اسکائپ پہ شاید وہ آج ہمیں جوائن نہ کر سکیں, لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیلی فون لائن پہ وہ ہمارا ساتھ دیں, کیونکہ ٹائم کافی کم ہے رہ گیا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ خالد فاروقی صاحب ہمارا ساتھ دیں. جی السلام علیکم خالد فاروقی صاحب.
جی السلام علیکم.
جی بتایا جا رہا ہے آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے, یہ بتائیے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے الیکشن ٹریبیونل کی جانب سے, اور جس طرح کہا گیا ہے کہ NA-125 میں دوبارہ الیکشن کروائے جائیں, اس کی وجوہات کیا ہے, اور یہ حلقہ جو ہے NA-125 اس کی اہمیت کیا ہے؟
اہمیت اس کی دیکھیں, یہ لاہور جو ہے مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے, اور یہاں سے سعد رفیق منسٹر ہیں اور بہت ایکٹیو رکن اسمبلی ہے مسلم لیگ این کے, اور بہت پرجوش اور سرگرم پولیٹیکل ورکر ہیں, اور اب وہ بڑے ماشاءاللہ لیڈر بھی بن چکے ہیں. تو انہوں نے یہاں سے الیکشن لڑا تھا, اور یہاں سے یہ حلقہ وہ ہے جس کے بارے میں پی ٹی آئی کو یہ شکایت تھی کہ یہاں پہ بہت زیادہ دھاندلی کی گئی. اس کے علاوہ 122 سے 122 से जहाँ स्पीकर अय्याज सादिक हैं वहाँ भी यही इल्जाम है, जहाँ इमरान खान उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था। तो ये लाहौर के ये जो दो हल्के हैं इसके बारे में तो पीटीआई को शिकायत थी और नून लीग का ये मौके तक धांधली बिल्कुल नहीं हुई। तो जाहिर है कि इसके ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये जो केस चल रहा था इसका बहुत इंतजार भी था पाकिस्तान में, बिलखसूस एक ऐसे वक्त में जबकि जुडिशियल कमीशन ने अपनी तहकीकात का आगाज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरब्राही में जो बना है। तो इस मौके पर इस केस का इस फैसले का सामने आना तो मेरे ख्याल में खुद मुस्लिम लीग एन के लिए एक बड़ा झटका है।
ओके ठीक, इस वक्त रद्दअमल क्या सामने आ रहा है क्योंकि टाइम बहुत कम है, 20 सेकंड में बताइएगा खालिद फारूकी साहब, पीएमएल नून का क्या रद्दअमल इस वक्त सामने आ रहा है इस फैसले से?
देखिए ख्वाजा साहब स्पीकर ने तो कहा है कि नाइंसाफी हुई, जो ख्वाजा आसिफ है वो समझते हैं कि एक झटका है और मुस्लिम लीग का अभी ये मौका ये है कि वो अभी क्या फैसला करते हैं।
बेहद शुक्रिया खालिद फारूकी साहब, इंशाल्लाह आइंदा डिटेल में इस मौजू पे आपसे बात होगी। इसके साथ ही मेजबान शहनाज नफीस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
मेहमान शुराका की थी और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के वाकिफ या अमरीकी